سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ادبی مجلے سدا رنگ کے ایک اور شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلک روبرو معروف شاعر جناب امجد اسلام امجد سے ہمارا مکالمہ.
لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میرا جو بنیادی تعارف ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو وہ ایک شاعری کا ہے. اگرچہ مجھے جو عمومی شہرت ہے وہ ڈرامے کی وجہ سے ملی, لیکن جو سالڈ شہرت کہہ لیجیے, بے شک وہ ایک محدود گروہ میں ہی کیوں نہ ہو, وہ شاعری سے ہے اور میں شاعری کو اپنی پہلی محبت قرار دیتا ہوں.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب ضیاء الدین نعیم کا کلام انہی کی آواز میں.
بڑھتے کچھ امتیاز تو انسان کم سے کم, ہو اپنے دوستوں کی تو پہچان کم سے کم, اور اہل غرض کسی کے ہوئے ہیں جو ہوں ملے, اتنا تو سوچ اے دل نادان کم سے کم.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 210 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
غالب کی اس غزل میں کئی خوبیاں ہیں. جس حالات کا ذکر ہے اس غزل میں اس میں کچھ تسلسل ہے, کچھ اپنی قسمت کی شکایت ہے, لیکن ایک بہت بڑی اس میں ایک پرسکون کیفیت ہے, جس کو کہتے ہیں کہ دل جو ہے ہر چیز کو آزماتا ہے لیکن پھر اس کو صبر بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے, تم یوں کہو تو کیا کہیے.
اور آخر میں سید رفیق حسین کا افسانہ بے زبان سنائیں گے خالد حمید.
گھوڑی نے کان آگے پیچھے ہلاتے ہوئے پھر اس آواز کو سنا. دنیا کی تمام آوازوں میں یہی ایک آواز تھی جو اس سے تعلق رکھتی تھی. برسوں برسوں سے اس کے لیے کان ترستے رہے, برسوں برسوں سے اس آواز کے سننے کی نا امیدی ہو چکی تھی. یہ آواز لڑکی آ گئی, مل گئی, کہاں ہے, چلی جائے گی, پھر نہ ملے گی, کیا کروں. غالباً کچھ اس قسم کے خیالات گھوڑی کے دماغ میں آئے ہوں گے یا جو کچھ بھی, لیکن یہ واقعہ ہے کہ دوسرا کے جو گھوڑی نے اس آواز کو سنا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اس مریل گھوڑی میں کسی نے بجلی بھر دی. اس نے ایک دفعہ ہنہنانے کی تڑپ ماری, جال میں پھنسے ہوئے جنگلی ہرن کی طرح وہ تڑپی اور پھڑکی, دیکھتے دیکھتے سانس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. گھوڑی آزاد بموں میں سے نکل یکے کے چاروں طرف پھرنے لگی.
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789.
ایک مختصر سا مکالمہ سنیے. بہت عرصہ پہلے ہم نے اسے ریکارڈ کیا تھا. ہمارے روبرو تھے جناب امجد اسلام امجد. یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں, 21ویں صدی میں ان کا شمار یقیناً بزرگ شاعروں میں کیا جاتا ہے. یوں تو انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے یادگار ڈرامے بھی لکھے, مختلف تدریسی اور ادبی خدمات بھی سر انجام دی, مگر ان کی شناخت ان کی شاعری ہے. موضوعات اور اسلوب ہر لحاظ سے ان کی فکری صلاحیت منفرد ہے. اس انٹرویو کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں. جناب امجد اسلام امجد,
اصل میں وہ جیسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو تین ایئرز آپ کہہ لیجئے جب آدمی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوتی ہے, اسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں, پینٹنگ کی ہو یا میوزک کی ہو یا پوئٹری کی, تو یہ اپنا اظہار جو ہے مختلف طرح سے کرنا شروع کرتی ہیں. اور ابتدا میں جو آدمی جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اسی کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ پینٹنگ میں ہو چاہے گانے میں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اسکول کی آٹھویں نویں دسویں جماعتوں میں جب مجھے شاعری کا تھوڑا سا شوق ہوا, لیکن اس وقت تک مجھے ابھی کوئی میٹر وغیرہ کا نہیں پتا تھا کہ اس کی ٹیکنیکل آسپیکٹس کیا ہوتے ہیں, تو وہ جو ایک فطری یا خود رو کہہ لیجئے ایک احساس تھا, اس کے تحت میں نے کچھ تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا, جس کو میرے اسکول کے ٹیچرز نے اپریشیٹ کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ ویلیڈیٹی اور جان تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کالج کے پہلے سال میں آ کر میری شاعری اس قابل ہو گئی کہ وہ چھپ سکے, اگرچہ وہ کوئی بہت معیاری پرسوں میں نہیں چھپتی تھی. تو یوں سمجھیے کہ جو دو تین چار برس ہیں بی اے تک کے, یہ میں نیٹ پریکٹس کرتا رہا اس سے پہلے کہ میں گراؤنڈ میں باقاعدہ کھلاڑی کے طور پہ اتر سکوں. تو بی اے کے زمانے میں میری چیزیں جو ہیں وہ اس معیار تک شاید پہنچ گئی تھیں کہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ شاعر کہہ سکوں.
جب آپ نے اپنے آپ کو باقاعدہ شاعر کہا تو اس زمانے میں آپ پر ایک چھاپ لگی کہ آپ احمد ندیم قاسمی صاحب کے گروپ کے آدمی ہیں, تو وہ کیا قصہ تھا؟
نہیں, اصل میں یہ تو اس سے پہلے, اس زمانے میں تو میری قاسمی صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی جو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. قاسمی صاحب سے میری نیاز مندی کا زمانہ جو ہے یہ میرے ایم اے کے دوسرے سال میں جب میں تھا تب میری ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ بھی بہت اس میں بڑا فاصلہ تھا, کوئی میری ان سے کوئی بے تکلفی نہیں تھی, بہت زیادہ ملنا جلنا بھی نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب میں ان کے فنون کے دفتر میں بیٹھنا شروع ہوا اور ان کی صحبت سے میں نے فیض اٹھانا شروع کیا اور بہت کچھ سیکھا, تو یہ درجہ بندیاں یا گروہ بندیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. یہ عام طور پر وہ جو دو نمبر کے رائٹر ہوتے ہیں یا جن کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ اس طرح کی باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کا گروپ ہے یا فلاں کی پارٹی ہے. دیکھیں, ہم خیال لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی بھی آپ دنیا کا اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو میں, میری جو قاسمی صاحب سے نیاز مندی تھی وہ ایک تو ان کے ایک بہت بڑا فنکار ہونے کے حوالے سے, اور دوسرا ایک میرا جو ذاتی ان سے تعلق قائم ہوا, تو نہ ان کا کوئی گروپ تھا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی اس طرح سے اس گروپ کا کوئی نمائندہ تھا.
اچھا, یہ بتائیے کہ جب آپ نے شاعری شروع کی اور اس کا انکشاف آپ کے گھر والوں پہ ہوا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟
گھر والوں کا رد عمل جو ہے وہ ایک نیوٹرل صحیح کہنا چاہیے, اس لیے کہ میری فیملی میں کوئی پڑھنے لکھنے کا رواج تو تھا نہیں, کتاب کا بھی کوئی اتنا آنا جانا وہاں نہیں تھا. میرے صرف ایک چچا تھے جنہوں نے گریجویشن کی تھی, تو اس حوالے سے یہ جو میرا لکھنے پڑھنے کا یا شاعری کا شوق ہے اس کو تھوڑا سا خوشی اور تعجب کی نظر سے ہی دیکھا گیا. اور ایک حوالے سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب, حالانکہ وہ خود بہت زیادہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے, مگر انہوں نے میرے ہر شوق جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کی تائید کی, اور زندگی میں جو بھی رستہ میں نے اختیار کرنا چاہا اس کے لیے انہوں نے مجھے شاباش ہی دی اور میرا رستہ ہی آسان کیا. تو مجھے کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں ملی, اگرچہ کوئی بہت زیادہ اپریسیشن بھی نہیں تھی جس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب میری چیزیں چھپنی شروع ہوئیں, کتابیں وغیرہ چھپی, تو نام ادھر ادھر سے لوگ لینے لگے, تو پھر میری فیملی بھی اس میں پرائیڈ فیل کرنے لگے.
اچھا, شاعری کے علاوہ آپ نے فنون لطیفہ کے اور بھی کئی شعبوں کو آزمایا, مثلا ڈرامہ نگاری, کالم نگاری, کمپیئرنگ وغیرہ, اس میں شہرت بھی ملی, مگر آپ کی نظر میں کیا آپ کی جو شہرت دوام ہے وہ آپ شاعری کو ٹھہرائیں گے یا نثر میں بھی؟
دیکھیے, اصل میں ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے, میں نے بہت سارے جینرز میں, بہت سارے میڈیمز میں کام کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تقریباً ہر شعبے میں ہی خاصی پذیرائی ملی. لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میرا جو بنیادی تعارف ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو, وہ ایک شاعری کا ہے. اگرچہ مجھے جو عمومی شہرت ہے وہ ڈرامے کی وجہ سے ملی, لیکن جو سالڈ شہرت کہہ لیجیے, بے شک وہ ایک محدود گروہ میں ہی کیوں نہ ہو, وہ شاعری سے ہے, اور میں شاعری کو اپنی پہلی محبت قرار دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی ڈرامے کو کوئی نہ شکر گزاری اس کی کر رہا ہوں. ڈرامے نے یقیناً مجھے بہت شہرت دی ہے, لیکن میری پہلی محبت جو ہے وہ میری شاعری ہی ہے.
اچھا حمزہ صاحب, آج کے دور میں جو معروضی حالات ہیں وہ سب پر, یعنی شاعر ہوں یا افسانہ نگار ہوں, اس پر اس قدر حاوی ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی تخلیق کرتے ہوئے ان حالات سے گریز اب ممکن نہیں ہے, اسی کو رقم کرتے ہیں.
جی جی.
تو بلکہ شاعری پہ اب یہ بھی تہمت لگتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا اس پہ نظم کا ڈالی, استعارے بھی حالات حاضرہ سے مستعار ہیں.
جی جی.
تو کیا آپ شاعری کے حق میں اس رجحان کو مستحسن سمجھ رہے ہیں؟
نہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے ادب اور زندگی کا آپس میں میل جول گہرا ہوا ہے, مثال کے طور پر 20ویں صدی اور آنورڈ, تو آپ دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو روزانہ ایک نظم لکھتے تھے, شورش کشمیری, پھر اس کے بعد حبیب جالب, فیض صاحب, فراز, یہ خاص طرح کی, ہم بھی شاید اسی صف میں کہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ چیزیں کہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہونا, خود علامہ اقبال کی شاعری دیکھ لیجئے کہ وہ اس زمانے میں یورپ میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جس طرح, تو ان کی بہت ساری نظمیں جو ہیں اس کے رد عمل میں لکھی گئیں. اب زندگی کی رفتار ذرا تیز ہو گئی ہے, الیکٹرانک میڈیا نے خبر جو ہے وہ آپ کے گھر تک دن میں 10 دفعہ وہ پہنچاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی شدت تو یقیناً آئی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو اچھے شاعر ہیں وہ کبھی بھی اپنی نظموں کو اس طرح سے لکھتے ہیں جیسے وہ کوئی اخبار کی خبر ہو یا کوئی بولیٹن ہو, وہ اس کو شاعری ہی بنا کر پیش کرتے ہیں. البتہ جو ذرا تھوڑے سے خام شاعر ہوتے ہیں وہ شاید اس رو میں بہہ جاتے ہیں اور آرٹ کا اور پروپیگنڈے کا فرق جو ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھتے.
اچھا یہ بتائیے کہ 21ویں صدی میں جو شاعری کی نئی کھیپ کیا اسی طرح تیار ہو رہی جیسے کہ آپ کے زمانے میں 50 یا 60 یا 70 کی دہائی میں تھی, یا آپ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی فرق ہے؟
نہیں, فرق تو پڑ رہا ہے جی بہت, کیونکہ یہ جو نئے رستے کھل گئے ہیں ادبی تسکین کے جو پہلے نہیں ہوتے تھے. آپ کو اچھی طرح یاد ہے ریڈیو پاکستان میں جب ہم لوگوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, تو جب آپ کا ریڈیو کا پروگرام یا مشاعرہ ہوتا تھا تو اس زمانے کے نوجوان جو ہیں وہ پورا پورا مشاعرہ اپنی ڈائریوں پہ نقل کیا کرتے تھے, اور ان کے لیے یہ بڑا پلیئر ہوتا تھا کہ وہ اپنے محبوب شاعر کی آواز کو سن رہے ہیں. اب وہ صرف آواز ہی نہیں سنتے, اس کو دن میں کئی بار دیکھتے بھی ہیں, اس کو جا کے گوگل پہ, اس کو انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ, اور ہر جگہ پر وہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جو وہ ریٹن ورڈ تھا, جو کولڈ پرنٹ میں پڑھنا تھا, اور اس کی جگہ کوئی اور چیزوں نے بھی لے لیا. تو یہ گویا آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ کوئی ڈائلیوٹ سا ہو گیا ہے, میں بکھرنا تو نہیں کہوں گا اس کو. تو یہ صورت, اس کی وجہ سے ادب کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ اتنا مستحکم یا یک رخا نہیں رہا, اب وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو گیا ہے. لیکن فرق اس میں ضرور پڑ رہا ہے, کیونکہ اب جو نئے تعلیمیں آ رہی ہیں, نئے علوم آ رہے ہیں, ان میں سوشل سائنسز اور لٹریچر کو کوئی خاص زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی.
اچھا آپ تدریس کے شعبے سے ظاہر ہے کہ ساری عمر متعلق رہے, تو جو طالب علموں کو آپ پڑھاتے رہے, تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ ان میں کچھ ایسے حوصلہ افزا رجحانات ہیں کہ یہ جو شاعری کا جو ہماری روایت ہے اس کو وہ اسی شد و مد سے جاری رکھ سکیں گے جیسے کہ آپ لوگوں نے کیا؟
نہیں, وہی جو میں نے کہا کہ اسی شد و مد سے تو شاید نہیں, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا ہمارے آج کی نسل جو ہے اس کا کوئی بالکل سرے سے تعلق ہی نہیں ہے اور وہ بالکل ہی ہٹ گئے ہیں, اور یہ بھی صحیح نہیں ہے. شاید پرسنٹیج میں کوئی تھوڑی بہت کمی واقع ہوئی ہو, لیکن ادر وائز آج بھی نوجوان جو ہیں وہ ادب سے شغف رکھتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں چیزوں کو. معمولی سا فرق تو پڑا ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا.
اچھا اسی حوالے سے ایک اور سوال کہ اب جو آنے والا دور ہے وہ پرنٹ میڈیا سے نکل کر الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا میں داخل ہو رہا ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا مجموعہ کلام جو ہے وہ تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی شائع ہو, یا کچھ اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں؟
جی ہاں, ہو تو رہی ہیں, لیکن میں ذاتی طور پر, میں ذرا تھوڑا سا چونکہ شاید پرانے زمانے کا اور پرانے خیال کا اور پرانے کلچر کا آدمی ہوں, تو میں, مجھے اب بھی کتاب کا سب سے چونکہ جو الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ نہیں لگتا, لیکن ممکن ہے کہ میرے بیٹے کے خیالات مجھ سے مختلف ہوں. تو میں اپنی نسل کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے اب بھی کتاب کی فارم جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن آنے والی نسلیں اپنے لیے شاید نئے رستوں کا انتخاب کریں گی، اور یہ ارتقاء کا وہ قانون ہے جس کے آگے نوسٹیلجیا کا بس نہیں چلتا، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ البتہ میری اپنی خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک کوئی سی توازن دونوں میں قائم رہے، یہ نہ ہو کہ ہم، میں اور میرا بیٹا جو ہے وہ دو الگ الگ دنیاؤں کے واسی نہ بن جائیں۔
روبرو ابھی آپ نے جناب امجد اسلام امجد کے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو کے چند اقتباسات سنے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
کلام شاعر بزبان شاعر، آج کے شاعر ہیں جناب ضیاء الدین نعیم، یہ زیادہ تر غزلیں کہتے ہیں۔ شاعری کی قدیم روایات سے جڑے ہوئے اس بزرگ شاعر نے قافیہ اور ردیف کی بندش کے باوجود نئے نئے مضامین نکالے ہیں۔ لیجیے سنیے جناب ضیاء الدین نعیم کو۔
ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل، ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل، اب اور ان کے ساتھ نہ چل راستہ بدل۔ اور یہ خلف شار ذہن یہ خدشے یہ حجتیں، یہ خلف شار ذہن یہ خدشے یہ حجتیں، ان سب کا بس ہے ایک ہی حل راستہ بدل۔ اور لغت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر، وقت ان کے خود نکالے گا بل راستہ بدل۔ اور سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، کر دیں گے تیرا ذہن پھسل راستہ بدل۔ اور یہ تیری زندگی ہے گزار اپنے ڈھنگ سے، سانچے میں دوسروں کے نہ ڈھل راستہ بدل۔ اور تو جن کا ہم قدم ہے یہ بے مہر لوگ ہیں، ہوں گے تیرے یہ آج نہ کل راستہ بدل۔ اور دوسری غزل کے اشعار ہیں کہ لب کے جنوں شعار یکے بعد دیگرے، لب کے جنوں شعار یکے بعد دیگرے، پایا فراز دار یکے بعد دیگرے۔ اور لب بستہ بستیوں کا پھر انجام یہ ہوا، سب کا لٹا قرار یکے بعد دیگرے۔ یہ کیا کہ اہل دل ہی کے حصے میں آئے ہیں الزام بے شمار یکے بعد دیگرے۔ دل کا کمال ہے متزلزل نہیں ہوا، کتنے ہوئے ہیں وار یکے بعد دیگرے۔ اور ان مسئلوں نے ڈھنگ سے جینے کہاں دیا، سر پر رہے سوار یکے بعد دیگرے۔ اور مٹتے دکھائی دیتے ہیں افسوس اے نعیم، اچھے سبھی شعار یکے بعد دیگرے۔ ایک اور غزل کے اشعار دیکھیے کہ تمہیں پسند ہے تنہا سفر زیادہ تر، یہی رہا میرے پیش نظر زیادہ تر۔ گما کے لوٹ کے آ جائیں گے کسی ساتھ، اسی گما نے اجاڑے ہیں گھر زیادہ تر۔ اور گریز کے کوئی لمحے بھی آ گئے ہوں گے، تمہاری یاد رہی ہم سفر زیادہ تر۔ اور دکھائی دیتی ہیں کب خود کو خامیاں اپنی، فریب کھاتی ہے اپنی نظر زیادہ تر۔ اور کہاں مقام وہ ہوتا ہے سر جھکانے کا، وہ جس مقام پہ جھکتے ہیں سر زیادہ تر۔ اور یہ اعتبار کی دنیا بھی خوب دنیا ہے، کہ معتبر بھی ہے نامعتبر زیادہ تر۔ اور نعیم کام کیے کم ہی کام کے ہم نے، ابس گزرتے ہیں شام و سحر زیادہ تر۔
جناب ضیاء الدین نعیم اپنی منتخب غزلیں سنا رہے ہیں۔
برتے کچھ امتیاز تو انسان کم سے کم، ہو اپنے دوستوں کی تو پہچان کم سے کم۔ اہل غرض کسی کے ہوئے ہیں جو ہوں میرے، اتنا تو سوچ اے دل نادان کم سے کم، اور ہوگا یہی بہت سے بہت جہاں سے جائیں گے، رہ جائے گی وفا کی مگر آن کم سے کم، اور چلیے معاملہ یہ کسی سمت تو ہوا، کم تو ہوا یہ روز کا خلجان کم سے کم، اور ایسا نہیں کہ مایے احساس بھی نہ ہو، اتنے نہیں ہیں بے سر و سامان کم سے کم. اور جو ایک آخری غزل دیکھ لیجیے کہ وہ لوگ جن کو ہے اب خودکشی سے دلچسپی، کبھی بہت تھی انہیں زندگی سے دلچسپی، اور معاملات کیے جائیں اب سپردن کے، معاملات میں جو لیں خوشی سے دلچسپی، اور نہ سمت دیکھی نہ رستہ، عجیب عالم تھا، ہمیں تھی صرف تیری ہم رہی سے دلچسپی، اور قبول اندھیرا خوشی سے کوئی نہیں کرتا، کسے نہیں ہے بھلا روشنی سے دلچسپی، اور نعیم سارے ہی انسان ہیں لائق تکریم، سبھی سے انس ہے ہم کو سبھی سے دلچسپی.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے آج جناب ضیاء الدین نعیم کا کلام انہی کی آواز میں سنا. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے، اور اب پیش ہے تفہیم غالب. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی ایک انتہائی معروف غزل کی تشریح کر رہے ہیں.
غالب کی غزل نمبر 210 آپ کی خدمت میں پیش ہے. اس غالب کی اس غزل میں کئی خوبیاں ہیں. جس حالات کا ذکر ہے اس غزل میں، اس میں کچھ تسلسل ہے، کچھ اپنی قسمت کی شکایت ہے، لیکن ایک بہت بڑی اس میں ایک پرسکون کیفیت ہے، جس کو کہتے ہیں کہ دل جو ہے ہر چیز کو آزماتا ہے لیکن پھر اس کو صبر بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے، تم یوں کہو تو کیا کہیے. When I would tell of my condition, then you say, just state the purpose. Tell me yourself, if you talk like this, then what can I say? جیسا میں نے ذکر کیا، ایک انہوں نے پیش کی حالات کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کا میں کیا علاج کروں. میں جس بات پہ میں اپنے دل کا حال سناتا ہوں تو تم فوراً بڑھ کے کہتے ہو، اچھا مقصد بتاؤ کیا کیا ہے اس کا. اب جب یہ بے اتنائی ہو تو میں کس طرح سے اپنا حال دل تمہیں بتا سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں نہ کہیو تان سے پھر تم کہ ہم ستمگر ہیں، مجھے تو خو ہے کہ جو کچھ کہو بجا کہیے. Do not say again sarcastically, so I am a tyrant. It is my habit to say at whatever you say, yes indeed. وہی موضوع ہے کچھ کہ محبوب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے شکایت کی، اور تم شاید یہ کہنے والے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ظالم ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو نہ کرو ہم سے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے لب سے نکلتی ہے ہم اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو شاید اگر تم یہ کہو کہ ہم ٹائرنٹ ہیں یا ہم ظالم ہیں تو ہم یہ نہ نکل جائیں مجھ سے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. وہ نیشتر سہی پر دل میں جب اتر جاوے، نگاہ ناس کو پھر کیوں نہ آشنا کہیے. دیٹ مے ویل بی اے لینسٹ وین اٹ وڈ گو ڈاؤن ان ٹو دا ہارٹ دا کوکٹش گلینس، وائی وڈ وی ناٹ دین کال اٹ اے فرینڈ. بڑی دلچسپ گفتگو ہے کہ ٹھیک ہے وہ نیشتر ہی تھا وہ، لیکن جب وہ دل میں اتر گیا، اب وہ نشتر جو ہے وہ نگاہ ناس کا نشتر ہے، جب وہ دل تک پہنچ گیا تو وہ اتنا قریب آ گیا کہ اس کو ہم آشنا یا دوستی کہہ سکتے ہیں. اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ نشتر جو جب دل میں پہنچ گیا تو اس سے جو آرام ملا وہ بھی ایک دوستی کا تقاضا تھا، دوسری بات یہ کہ جو دل سے میں چلا گیا تو وہ دل سے اتنا قریب ہو گیا کہ وہ دوست ہی ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ذریعہ راحت جراحت پیکاں، وہ زخم تیغ ہے جس کو کہ دلکشا کہیے. ناٹ اے مینس آف کمفرٹ از دا وونڈ آف دا ایرو ٹپ، اٹ از دا وونڈ آف دا سورڈ دیٹ ون شوڈ کال ڈیلائٹ فل. نیشتر جو تھا پہلے جب انہوں نے ذکر کیا اس کا، اب یہاں پہ پیکاں کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ جراحت جو زخم جو ہے تیر کا جو ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ اس پہ ہم ناز کر سکیں یا اس پہ خوش ہو سکیں. کہتے ہیں زخم تیغ ہے جس کو کہ دل کشا کہیے. اب دل کشا کو دل کو بڑھانے والا، لیکن وہ زخم جو ہے تلوار کا وہ دل کو بھی کھول دے گا. تو یا تو یہ مانے ہوئے کہ وہ دل کو کھول دیتا ہے اپنے وار سے، یا دل کو خوش کر دیتا ہے زخم کی گہرائی اور گہرائی سے. جو مدعی بنے اس کے نہ مدعی بنیے، جو نہ سزا کہے اس کو نہ نہ سزا کہیے. یہاں پہ کچھ گفتگو یہ ہے کہ if someone become an enemy, don't you become an enemy of him. If someone would curse you, don't you curse back to him. کچھ نصیحت ہے، گفتگو پرانی ہے، کہنے گے کہ جو مدعی بنے اس کے نہ مدعی بنیے. لیکن بات وہی ہے کہ جو رویہ لوگ آپ سے اختیار کرتے ہیں، اگر وہ نازیبا ہے تو اس کو لوٹائیں نہ. کہیں حقیقتے جاں کاہیے مرض لکھیے، کہیں مصیبتے نہ سازیے دوا کہیے. At time write down the reality of the soul wasting malady. At times talk about the difficulty of the ineffectiveness of medicine. وہی بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حقیقت جو ہے اس سے روشناس کرا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی لکھیں آپ کہ جو علاج ہے، جو مرض ہے وہ کیسا لا علاج ہے، اور کبھی یہ بھی بیان کریں کہ دوا جو ہے وہ کتنی ناکام ہو جاتی ہے. کبھی شکایت رنجے گراں نشیں کیجیے، کبھی حکایت صبر گریز پا کہیے. ایٹ ٹائم لیٹ اے کمپلینٹ آف گریف سیٹل ان ہیویلی، ایٹ ٹائمس ٹل دا ٹیل آف انڈیورنس ریڈی ٹو فلی. کیا خوبصورت بات کی ہے. کہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی آپ کریں کہ جو شکایت ہے دل کی افسردگی کی، اس کو سیٹل ہونے دیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ شکایت لپت آ جائے. پھر کہتے ہیں کہیں کبھی حکایت صبر گریز پا کہیے. پھر کہتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہو کہ ہم اپنی کہانی بھی بیان کر سکیں آپ سے، جس میں صبر کے علاوہ اور کوئی تلقین نہیں ملتی. پھر کہتے ہیں رہے نہ جان تو قاتل کو خون بہا دیجئے، کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے. If life would remain no more, then give blood money to the slayer. If the tongue would be cut, then give blessings to the dagger. مضمون صاف ہے. جان نہ رہی، رہے نہ جان تو قاتل کو خوب بہا دیجئے. اب جان چلی گئی چونکہ قتل جب کیا گیا، تو اس کا خوب بہا جو ہے وہ اب ہم قاتل کو پیش کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی. لیکن دیکھیں نزاکت کیا ہے اس شعر میں، کہ جب زبان کٹ گئی تو پھر مرحبا کیسے کہہ سکتے ہیں، اور جب جان چلی گئی تو پھر خوبہا کیسے دے سکتے ہیں. یہ ہے اس شعر کی تھوڑی سی نزاکت، اور جس کو کہتے ہیں غالب کی شرارت. نہیں نگار کو الفت نہ ہو، نگار تو ہے روانیے روش و مست یہ ادا کہیے. If the beloved wouldn't feel affection, let her not. She is after all a beloved. Talk about her flowing gait and her intoxicating style. نگار سے مراد محبوب ہے یہاں پر. اگر محبوب کو ہم سے عشق نہیں ہے، الفت نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ محبوب تو ہے. روانیے روش و مستی ادا کہیے، چلیے اسی کی باتیں پھر شروع کر دیں. حالانکہ محبوب جو ہے اس کو الفت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں، اس کی چال، اس کے اتوار کے بارے میں گفتگو کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہے. اب یہاں بات یہ انہوں نے کی ہے کہ ٹھیک ہے محبوب کو لگاؤ نہیں ہے، لیکن یہ سوچیں کہ کم از کم ایک محبوب تو ہے جس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ گہرائی میں کی ہے انہوں نے. پھر کہتے ہیں نہیں بہار کو فرصت نہ ہو، بہار تو ہے تراوت چمن و خوب یہ ہوا کہیے. If spring can't stay, so be it. At least there is a spring. Talk of the garden's freshness and the goodness of breeze. کچھ وہی موضوع تھا جو اس کے پہلے شعر میں تھا کہ محبوب کو الفت نہیں ہے تو کیا ہوا. یہی بات یہاں کی ہے کہ بہار اگر دیرپا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس بہار کے بارے میں سوچ کے کہ جب بہار آتی ہے تو کیا سما ہوتا ہے، اس کا ذکر تو بجا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. دونوں یہ شعر میں، اس کے پہلے شعر میں بڑی مناسبت ہے خیالات کی. پھر جو آخری شعر ہے اس غزل کا بہت ہی خوبصورت، کہتے ہیں سفینہ جب کے کنارے پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے. سندھ شپ ہیز کم اشور اینڈ ڈاکڈ غالب، مائی کمپلین ٹو گاڈ آف دا پائلٹس کرولٹی اینڈ اوپریشن. اب یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ صبر آزمائی، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بڑے ظلم ہوئے، لیکن جب سفینہ کنارے پہ لگ گیا تو اب کیا شکایت کریں. اس شکایت کرنے سے وہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ تو نہیں پورے ہو سکتے. اور خدا سے، اب یہاں انہوں نے بات کی خدا اور نا خدا، یہ تھوڑی سی لفاظی استعمال ہوئی ہے یہاں پر. کہتے ہیں اب اس کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ، کیونکہ وہ واپس تو نہیں ہو سکتا. وہی موضوع ہے صبر کا، شکر کا. اور اس طرح سے یہ بڑی نادر اور منفرد غزل غالب کی جس میں کئی بڑے مشہور اشعار بھی ہیں، خاص کر آخری شعر میرا پسندیدہ ہے، خدا سے کیا ستم ہو جو اور نہ خدا کہیے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 210 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں، روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
اور اب آخر میں ایک طویل افسانہ، عنوان ہے بے زبان۔ سید رفیق حسین کے اس افسانے کو سنا رہے ہیں خالد حمید۔
500 روپے کے انعام کا اعلان سن کر باری باری سبھی نے کوشش کی، ہندوستانی چابک سوار، کابلی پٹھان، توپخانے کے گورے اور سپاہی، ایک کے بعد ایک کتنے ہی گھوڑی پر سوار ہونے کے واسطے سرکس کے دائرے میں داخل ہوئے اور طرح طرح کی کوششیں کی، لیکن گھوڑی پر سوار ہونا تو درکنار، اس کی راست تک چھونا نصیب نہ ہوئی۔ جو بھی آگے بڑھا، دونوں کان پیچھے سکیڑ، دانت نکال، ہن ہنا کر گھوڑی ایسے کاٹنے کو دوڑی کہ بہت سے تو جب ہی گرتے پڑتے سرکس کی دیوار پھان باہر بھاگے، اور اگر ایک آدھ ڈھیٹ بیت یا چابک گھماتا کھڑا بھی رہ گیا تو پھر گھوڑی نے گھوم گھوم کے ایسی دلتنیاں چلائیں کہ آخر مجبور ہو کر اس کو بھی پشیمان اور شرمندہ باہر آنا پڑا۔ سرکس کے مینیجر نے جو نیچی سی دیوار کے باہر کھڑا تھا، چاروں طرف سر گھما گھما کے تماشا دیکھنے والوں کو مخاطب کر کے پھر اعلان کیا، اتنا جنٹل مین سپاہی اور جوان چاروں طرف ہے، کوئی اور آئے، آئے آئے جس کا ہمت ہو، جو کوئی اس گھوڑے پر بیٹھے گا اور 4 قدم چلائے گا سرکس کمپنی اس کو 500 روپے انعام دے گا۔ چاروں طرف کوچوں، کرسیوں اور پھر چھت تک اٹھتی چلی گئی بینچوں پر ہزاروں آدمی بیٹھے تھے۔ سرکس کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن اب کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کوئی آئے۔ ہر طرف سب خاموش شرمندہ سے بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے تماشے کے چھوٹے سے گول چکر کے بیچ میں چمکدار سیاہ چکنی چپڑی، تندرست نوجوان پھرتیلی چلبلی گھوڑی گردن کو محرابی خم دیے ہنہناتے ہوئے سر کو جھٹکے دے دے کر اور دم کی چوری جھپکا جھپکا کر اگلے پیروں سے زمین پر ٹاپے مار رہی تھی۔ اس کی اس حرکت میں فتح کی مسرت، حسن کا غرور اور شباب کی پھڑک آیا تھی، اور اس وقت جبکہ دنیا بھر کی نگاہیں اس سیاہ گھوڑی پر جمی ہوئی تھیں، سرکس کا چور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سن سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی ہوا کی طرح آئی، بجلی کی طرح اس کا ہنٹر کوندا، گھوڑی اچھلی، پھڑکی اور بھاگی، ہنٹر کوندا اور پھر کوندا، گھوڑی جان توڑ سرکس میں چکر لگانے لگی۔ اب سب کی نگاہیں اس سفید انسانی بچھڑی پر جم گئیں، بوٹا سا قد، دوہرا جسم، سیاہ بال، کھال سے چمٹا چست سرکس کا لباس، حسن تھا، جادو تھا، قہر تھا کہ سحر تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا سینہ، اس کی گردن، اس کا سر، اس کی آنکھیں، ہر ایک کشش دل کا مرکز تھا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مجسمہ شباب تھی، دنیا اس کو تکتی تھی اور وہ بے خبر تھی۔ ہنٹر گھماتے گھماتے ایک دفعہ وہ لپکی، سپاٹے بھرتی گھوڑی پر ہاتھ لگاتے ہی بجلی کی پھرتی سے سوار ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے کھلے ہوئے بالوں کو سنوارا اور پھر بھاگتی گھوڑی کی ننگی پیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ گھوڑی نے چکر پر چکر اور تیزی سے لگانا شروع کر دیے۔ اس وقت اس کے کھلے ہوئے سیاہ بال گلابی ریبن کی بندش سے آدھے آزاد، پیچھے پیچھے پھرپھراتے، اس کی چست پاجامے میں ملفوف گول گول ٹانگیں ہلکے ہلکے لچکتی تھیں، دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے تھے۔ سرپٹ بھاگتی ہوئی گھوڑی پر وہ ایک رقص سا کر رہی تھی، سب کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی تھیں۔ وہاں چور دروازہ آہستہ سے پھر کھل چکا تھا، چکر لگاتے لگاتے ایک دفعہ ادھر گھوم گھوڑی میں سوار اس کے اندر غائب ہو گئی۔ کئی سیکنڈ تک تماشبین سکتے کسی حالت میں خاموش رہے، اور پھر تالیوں کے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سرکس کے لکھنؤ آنے کے چند ہی دن بعد سارے شہر میں گھوڑی اور لڑکی کا شہرہ ہو گیا۔ ان دونوں کے حسن، خوبصورتی، شرارت اور شہ سواری پر طرح طرح کے اظہار خیال ہونے لگے اور بیسیوں روایتیں افواہیں پھیلتی چلی گئیں۔ سرکس کے چھوٹے بڑے جانور، ان کے پنجرے اور کام کرنے والوں کی چھولداریاں، سب کے چاروں طرف اونچی اونچی قناتیں کھڑی کر کے ان کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سرکس کے مالک یا مینیجر کی اپنے لوگوں کو سخت ہدایت تھی کہ وہ کسی سے نہ ملیں اور نہ ہی باہر جائیں۔ ایسی حالت میں لکھنؤ کی مخصوص خلقت یعنی شوقین، آوارہ منش اور مفلس شرفا قناتوں کے چاروں طرف اور بھی زیادہ چکر لگانے لگے۔ ان سب باتوں کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہرت نواب محمود علی خان تعلقہ دار ڈلی آباد تک پہنچی اور ایک دن وہ خود سرکس کا تماشا دیکھنے آ گئے، جہاں ان کے واسطے نشستیں مخصوص کر کے آراستہ کر دی گئی تھیں۔ نواب نے سب کرتب حیرت سے دیکھے اور پسند کیے، لیکن سب سے زیادہ اس لڑکی اور گھوڑی کا کھیل پسند کیا۔ تماشا ختم ہونے پر انہوں نے مینیجر سرکس کو اپنی نشست پر طلب کیا اور بڑی دیر تک ان سے سرکس کی تعریفیں کی، خاص کر اس لڑکی کی۔ یہاں تک کہ انہوں نے انعام دینے کے واسطے لڑکی کو بھی اپنے پاس بلانا چاہا، مگر جب مینیجر سے یہ معلوم ہوا کہ لڑکی کا تماشا کرنے کے علاوہ باہر آنا ممکن نہیں، تو مینیجر کے لیے اپنی ریسٹ واچ اور 50 روپے لڑکی کے واسطے انعام بھیجوا دیے۔ نہ صرف یہی بلکہ دوسرے روز پھر تماشے میں بہت پہلے سے آ گئے، مینیجر کو بلوایا، دنیا بھر کی باتیں اور ہیر پھیر کے لڑکی کے متعلق اور گھوڑی کی باتیں کرتے رہے۔ لیکن اس وقت مینیجر اپنا زیادہ وقت نواب صاحب کو نہ دے سکا، اسے تماشے کی جلدی تھی اس لیے چلا گیا۔ تماشا ختم ہونے پر وہ خود ہی پھر آ گیا۔ نواب صاحب نے 100 کے 5 نوٹ سرکس کو انعام میں دیے۔ بڑی دیر تک باتیں کیں، اتنی کہ رات گئے واپس ہوئے۔ دوسرے دن نواب صاحب نے مینیجر کو اپنے محل پر صبح کے کھانے پر دعوت دی۔ نواب صاحب کی اس خاص توجہ اور مہربانی کا مطلب مینیجر سرکس بھی پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ 100 سے اوپر محل، 65 برس کی عمر، نواب صاحب کی دولت اور اس کے استعمال سے کون ایسا تھا جو واقف نہ تھا۔ جہاں دیدہ جہاں گشت مینیجر نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہی موقع ہے، جو کچھ بھی کمایا جا سکے کما لیا جائے، اس لیے اس نے بڑی تدبیر اور دور اندیشی سے کام لیا۔ کھانے کے بعد جب اصل معاملے کی باتیں شروع ہوئیں تو اس نے پہلے تو بڑی ہی پریشانی اور گھبراہٹ ظاہر کی، اس معاملے میں کچھ سننا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی کا باپ اور بڑا بھائی دونوں ساتھ ہیں، سخت نگرانی کی جاتی ہے، کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر بعد میں جب اس کو بہت کچھ لالچ دیا گیا تو بہت ہچکچاہٹ کے بعد ایک تجویز اس طرح پیش کی، نواب صاحب آپ کے اخلاق اور مہربانی نے مجھ کو مجبور ہی کر دیا، لیکن حضور دیکھیں کہ میں اس قدر خطرناک کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں، اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی تو 10-12 برس جیل خانے میں چکی پیسنا پڑے گی۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہو آپ کا کام تو پورا کروں گا ہی۔ کل اتوار کا تماشا ختم کر کے ہم لوگ پرسوں یہاں سے کانپور جانے والے ہیں۔ آپ پیر کے صبح کو اپنا موٹر خود ہی لے کر ہم لوگوں کے قناتوں کے دروازے پر آئیں اور انتظار کریں۔ لڑکی کی طبیعت کچھ خراب بھی رہتی ہے، میں اس سے کہوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے واسطے موٹر ہے اور اس دھوکے سے لا کر اس میں سوار کر دوں گا، اس کو شبہ بھی نہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس سے کوئی بات نہ کریں، خاموشی سے بیٹھائے لیے چلے جائیں محل میں، جا کر پھر جو بھی ہو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جو کچھ بھی انتظام کرنا ہو کر لیں۔ اس کے باپ اور بھائی کی زبان بند کرنے کے واسطے بھی ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس لیے میں حضور سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ 10,000 سے کم میں یہ کام کرنے پر میں ہرگز تیار نہیں ہوں، اس میں مجھے کیا ملے گا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پولیس اور اس کے رشتے داروں کو دے دلا کر کچھ مل گیا تو مل ہی گیا، ورنہ کھاتے میں چکی پیسنا تو بدا ہی ہے۔ نواب صاحب، میں تو آپ سے پھر التجا کرتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کا خیال چھوڑ دیں، وہ آپ کے پاس کی چیز نہیں ہے۔ سرکس 20 دن لال باغ میں ٹھہرا، اتوار کی شام کو آخری مرتبہ تماشا کر کے پیر کے سوپ کو یہاں سے کوچ کا سامان ہونے لگا۔ صبح اندھیرے ہی 27 گھوڑوں کو لے کر پیدل روانہ ہو گئے تھے، باقی جانوروں کے پنجرے چھکڑوں پر لادے جا رہے تھے، لوگوں کی چھولداریاں گرا گرا کر تہہ کی جا رہی تھیں، ہر آدمی کسی نہ کسی طرح کام میں مشغول تھا۔ ایک طرف ایک ہاتھی بیٹھا تھا جس پر بہت سا سامان لدا ہوا تھا، اس پر چند بندر بندھے ہوئے تھے، اب یہ بھی روانہ ہونے کے واسطے تیار ہو گیا تھا۔ باقی ہاتھی ابھی یوں ہی کھڑے جھوم رہے تھے۔ مینیجر کا چھوٹا سا خیمہ ابھی لگا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے آرام کرسی پر لیٹا نواب صاحب کی آمد کا منتظر تھا۔ ایک آدھ آدمی ادھر ادھر سے آ کر اس سے پوچھ گچھ کرتا، جس پر وہ ان کو معمولی ہدایتیں بھی دیتا، اور پھر گھڑی کو دیکھ کر انتظار میں لیٹ جاتا تھا۔ 9 بجے کے قریب نواب صاحب کے موٹر کا ہارن بجا۔ مینیجر فوراً اٹھک اور قناتوں سے باہر گیا۔ وہاں ایک بہت بڑے موٹر میں، جس پر پردے لگے ہوئے تھے، نواب صاحب خود کرتا پاجامہ پہنے ڈرائیور کی جگہ بیٹھے تھے۔ مینیجر نے پاس جا کر سلام کیا۔ نواب صاحب کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ استعجاب سے سرخ تھا۔ مسکرا کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسے؟ مینیجر اطمینان سے، سب انتظام ٹھیک ہے۔ نواب صاحب، جلدی سے، بہتر ہے پھر جائیے، جلدی کیجیے۔ مینیجر نہایت اطمینان سے، میری طرف سے مطمئن رہیں، اب آپ بھی تو مجھے اطمینان دلائیں۔ دیکھیے نواب صاحب، اس واقعے کے بعد میرا آپ کے محل پر جانا کسی طرح ٹھیک نہ ہوگا، اور نہ تو آپ کا یا آپ کے کسی آدمی کا ہی آنا ٹھیک ہوگا، دوسرے کسی اور شخص کا بیچ میں پسند نہیں کرتا۔ نواب صاحب، جلدی سے گدی کے نیچے سے نوٹوں کا بنڈل گھسیٹ کر اور ان کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے، آپ کی رقم آپ کے اطمینان کے واسطے موجود ہے، ایک ہاتھ سے لڑکی کو سوار کیجیے، دوسرے ہاتھ سے اپنا معاوضہ لیجیے، چاہیے جلدی کیجیے، میرا یہاں اس طرح زیادہ ٹھہرنا نصیبہ ہے۔ مینیجر نے ایک دفعہ نوٹوں پر پھر نظر ڈالی، مسکراتا ہوا قناتوں کے گھیرے کے اندر گیا، اپنے ڈیرے کے پاس جا کر اس میں جھانکا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اندر سے وہی لڑکی، وہی تماشا کرنے کا چست لباس پہنے مسکراتی ہوئی نکلی اور مینیجر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ باہر موٹر کا انجن پہلے ہی سے گھنگھنا رہا تھا۔ نواب صاحب اسٹیئرنگ گیئر دونوں ہاتھوں سے تھامے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ جو ہی یہ دونوں پاس آئے، نواب صاحب نے للچائی ہوئی ایک نگاہ جلدی سے لڑکی پر ڈالی۔ وہ نواب صاحب پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی مسکراتی موٹر کے پاس آئی۔ مینیجر نے دروازہ کھول دیا اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ مینیجر دروازہ بند کر کے نواب صاحب کے پاس آیا۔ انہوں نے کھسکتے ہوئے موٹر میں سے نوٹوں کا بنڈل مینیجر کو دے دیا اور رفتار بڑھا دی۔ لمحے بھر میں موٹر سامنے کے موڑ پر گھوم کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ قناتوں سے باہر فٹ پاتھ پر مینیجر صاحب تنہا مسکراتے ہوئے نوٹوں کے گڈے میں سے برتیں ہٹا ہٹا کر کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر ان کو پتلون کی جیب میں ٹھونستے ہوئے اندر روانہ ہوئے۔ موٹر سڑک پر غائیں غائیں، ادھر گھوم ادھر گھوم، یہ جا وہ جا، نکلا چلا گیا، یہاں تک کہ شہر کا کنارا آ گیا، اور اب وہ سیدھا ڈلی آباد کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پوری سخت گیری اور احتیاط کے ساتھ سب انتظام ہو چکے تھے۔ محل کے زنانے پھاٹک میں جو ہی موٹر داخل ہوا، بڑا پھاٹک بند کر لیا گیا۔ اس کے اندر کے صحن میں 2-4 کیاریاں، چند درخت اور پودے تھے۔ ایک طرف 3-4 ملازم بیٹھے تھے۔ ایک لمبے دالان کے سامنے اونچا سا چبوترا تھا، موٹر اس کے سامنے رکا۔ موٹی سی ادھیڑ عمر کی ایک ماما چاندی کا منو زیور پہنے موٹر کے پاس آئی، دروازہ کھولا، بڑے ٹھسے سے بولی، اتاریے، آئیے میرے ساتھ چلی آئیے۔ لڑکی اب بھی اسی طرح خاموش مسکراتی ہوئی خوش خوش پھرتی سے اتری اور اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل دی۔ ماما نے برامدے کے کونے پر ایک دروازہ کھولا، یہ زینہ تھا، دونوں اوپر چڑھے، ایک اور چھوٹا سا صحن ملا۔ اس کے دوسری طرف ایک بہت بڑا آراستہ کمرہ تھا، جس میں زمین پر فرش، قالین، گاؤ تکیے تھے۔ فرش پر گاؤ تکیے کے برابر قالین پر ایک گنگا جمنی پاندان، دوسری طرف آبنوسی تردان رکھے تھے۔ ماما لڑکی کو لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئی، تختوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور الٹے پیروں واپس لوٹ گئی۔ لڑکی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ہر چیز کو حیرت سے دیکھا۔ تختوں کے پاس گئی، پیر لٹکا کر بیٹھی، لیکن فوراً ہی جھک کر آبنوسی اتردان کو چھوا اور پھر سیدھی ہو گئی۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، پھر جھک کر اتردان کے نقوش پر ہاتھ پھیرا۔ نواب صاحب انگنائی کی دوسری سمت کے ایک کمرے میں سے جھانک رہے تھے، باہر آ کر ہنستے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاں ہاں، عطر لگاؤ، عطر لگاؤ، یہ تمہارے ہی واسطے ہے۔ ان کے آنے پر لڑکی سیدھی ہو بیٹھی اور ان کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ نواب صاحب نے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، کس غضب کی تمہاری مسکراہٹ ہے، اور آگے بڑھے، دونوں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھائے۔ آنن فانن لڑکی کے مسکرانے میں تغیر پیدا ہوا، ہنسی غائب ہو کر متانت پیدا ہوئی، مان متانت سے پریشانی اور پریشانی سے غصے کے آثار اس کے چہرے پر آئے۔ اب وہ ساکت کھڑی اس سفید بوڑھے کو غصے سے تک رہی تھی۔ نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کا ہر عیش یہاں تمہارے واسطے مہیا کر دوں گا، اب تم کو میرا ہی ہو کر رہنا ہوگا، پھر اپنا ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ لڑکی پھرتی سے ایک قدم پیچھے ہٹی، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا، پھر کندھوں پر پڑے ہوئے گیسو سر سے نوچ صاحب کے سامنے زمین پر دے مارے، اور اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ اپنی آواز نکالی، نواب صاحب مجسمے حیرت بنے ساکت کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے 14 برس کی بد حیات گونگی لڑکی غصے میں بھری بے ہنگم آوازیں نکال رہی تھی۔ زور زور سے ہاتھ رگڑنے سے اس کے چہرے کا غازہ جا بجا سے اڑ چکا تھا، جس سے اس کا اصلی سیاہ رنگ چتکبرا ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک زخم کا بدنما داغ دائیں گال سے لے کر کن پٹی تک چلا گیا تھا، دوسرا داغ خشخشی بالوں سے آراستہ سر کے بیچوں بیچ نمایاں چمک رہا تھا۔ وہاں نہ باپ تھا نہ بھائی، مکرو صورت لاوارس لڑکی فکر کون کرتا، البتہ گھوڑی کی فکر میں سبھی پڑ گئے۔ کانپور پہنچ کر اب ہر ایک کی یہ کوشش ہونے لگی کہ لڑکی کی جگہ وہ لے لے۔ انہوں نے طرح طرح سے اسے رام کرنے کی فکر کی، لیکن پیار، دلاسا، مار، پھٹکار کچھ بھی کارگر نہ ہوئے، کیونکہ بچپنے سے انہی لوگوں نے روزانہ اس کے ہزاروں سوئیاں چبو چبو کر اسے دنیا بھر کے انسانوں سے خائف کر دیا تھا۔ یہ لوگ سرکس کے گھیرے میں لا کر طرح طرح کے لباس بدل بدل کر اس کے پاس آتے تھے اور اس کے سوئیاں چبویا کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ تھان پر بندی ہے خیریت ہے، اور جہاں اس جگہ سے ہٹی یا آواز ہوئی، سوائے اس لڑکی کے جو بھی پاس آئے گا کسی نہ کسی طرح سوئی ضرور چبھوئے گا۔ اس کو ہر انسان سے دلی نفرت اور عداوت ہو گئی تھی۔ اس کی قدرتی محبت کا رجحان دنیا بھر سے سمٹ کر اس لڑکی پر قائم ہو چکا تھا۔ وہ نوعمر بے زبان جانور عاشق کی طرح محبت کرنے کو بے قرار، معشوق کی طرح محبت کیے جانے کا منتظر، صرف ایک ہی ہستی اس گونگی لڑکی کی منتظر، کالی گھوڑی خاموش کھڑی، سر کو جھٹکے دیتی اور دم سے مکھیاں جھلتی تھی۔ نہ آنکھوں میں اشک نہ لب پر فریاد، اگاڑی پچھاڑی بندھی کھڑی ہے، کبھی دو ایک منہ گھاس کھالی اور کھڑی ہے، کان آگے کیے پیچھے سے سر کو جھٹکے دیے، دم کی چوری چل رہی ہے، خاموش کھڑی ہے۔ اس خاموشی میں انتظار ہے، غم ہے اور پھر انتظار ہے۔ اس پر طرح طرح کے ظلم ہوئے، طرح طرح کی مار پڑی، ہر ہر طرح سے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کو لڑکی کا انتظار تھا، وہی اس پر سوار ہو سکتی تھی، دوسرے کو کیسے پاس آنے دیتی۔ یہاں تک کہ جب پیروں میں سندے ڈال کر اور منہ پر مہرا باندھ کر اس کو چلنے، دولتی چلانے اور کاٹنے سے بھی بالکل ناکارا کر دیا گیا، تو پھر اس نے دھڑا دھڑ اپنے تئیں کھڑے قط سے گرا گرا دیا، لیکن کسی کو سوار نہ ہونے دیا۔ اسی طرح دن دن بھر اس پر سختیاں ہوئیں، اور جب بھی لوگوں نے ہار کے جھک مار کے پھر اسے تھان پر لا کے باندھا، وہ خاموش کھڑی ہو گئی۔ نہ آنسو، نہ آواز، نہ سرداہیں، نہ فریاد، خاموش خاموش، بے زبان کی ایک وہی زبان خاموشی۔ سر کو دو ایک جھٹکے دیے، دم ہلائی، خاموش کھڑی ہے، گھنٹوں کھڑی ہے۔ سرکس والوں میں ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اچھا، اب سالی کو جلاب اور فاقے دیے جائیں۔ ادھر اس نے خود دانا اور گھاس چھوڑ دیا، بانسوں کی مار سے اور کھڑے قط سے گر گر پڑنے سے بدن پھوڑا ہو رہا تھا، لڑکی کی یاد میں دل بے قرار تھا۔ ہر طرف آنکھیں اسی کو ڈھونڈتی تھیں، نہ بھوک تھی نہ پیاس، اوپری چوٹیں، اندرونی غم۔ چند دن اور جو گزرے تو گھوڑی کی صورت ہی کچھ اور ہو گئی، بھڑکتی تھرکتی ہوئی موٹی تازہ سیاہ چمکتی بچھڑی کے بجائے سست مریل میلی سیاہ نیچی کھچی گڑیا۔ سر جھکائے اونگتی ہوئی سی کھڑی ہے. آخر ایک دن جب سرکس کانپور سے بھی کوچ کرنے لگا, اس کا نیلام بول دیا. 35 روپے اور مالک سرکس کی جیب میں آئے اور گھڑیا بھی یہاں سے رخصت ہو گئی. 4 دن کے بعد بھولے سے بھی کوئی کیوں ان کو یاد کرتا, کیسی لڑکی, کس کی گھوڑی, گھاس کوڑا اس کا کیا, پڑا ہے تو پڑا ہے, نہیں تو آندھی آئی اڑ گیا, پانی آیا بہہ گیا. یہ دونوں بھی دنیا کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے بہتے چل دیے. ایک مشرق اڑا اور دوسرا مغرب بہا. اتفاق نے اکٹھا کر دیا, مل گئے. حادثات نے جدا کر دیا اور الگ ہو گئے. نہ اس کا کوئی گھر نہ دوبارہ. سرکس کی زندگی کیا تھی, صبح کا خواب تھا. چونکتے تو کچھ نہ تھا. گھوڑی کے لیے یکا تھا, یکے والا تھا. کانپور کی سڑکیں گلیاں تھیں. ادھر لڑکی کے لیے چولہا تھا, برتن تھے, سل تھی اور بٹا تھا, اور 2 بیویوں کی خدمت تھی. مسالہ پیسنا, برتن مانجنا, کھانا پکانا, گھر بھر کو کھلانا, بچا کچا خود کھانا اور پھر اسی کو دہرانا. برس پر برس گزرے. گونگی لڑکی بے زبان, سل پر ہلدی, دھنیا, مرچیں, دونوں ہاتھوں میں بٹا اکڑوں بیٹھی. آگے پیچھے, آگے پیچھے ہل ہل جسم مجسم مسالہ پیسنے لگا ہے. اور دل, کمبخت دل, سرکس, سیاہ گھوڑی, گھوڑی کی محبت بھری نگاہیں اور اس کی خمیدہ گردن, اس کا خوشنما ماتھا. جاڑوں میں کٹ کٹ کانپتے ہوئے, گرمی میں پسینے سے شرابور ہانپتے ہوئے, برسوں برسوں گونگی نے وہی گزرے ہوئے دن یاد کیے. پر قسمت نے کسی پہلو کوئی پلٹا نہ کھایا. اور زمانہ پلٹتا بھی تو کیا پلٹتا. نہ ماں باپ تھے, نہ بھائی بہن, نہ رشتے دار, نہ ملنے والے, شوہر نہیں, اولاد نہیں. اس کی زندگی میں کوئی تغیر ہو ہی کیا سکتا تھا. امید بھی کیا ہوتی, تمنا ہی کیا ہوتی. بے آسرا, بے آرزو دن کٹتے گئے. چند سال میں لڑکی سے بڑھیا ہو گئی. جوتے کھاتے, خدمت کرتے 15 برس گزر گئے. سرکس کی وہ تندرست, سیاہ, چمکتی, شوخ گھوڑی کانپور میں نیلام ہونے کے چند دن بعد یکے میں جتنے والی گھڑیا ہو گئی. اپنی پیٹ پر کسی کو نہ بیٹھنے دیا تو کیا, کھڑکھڑاتا بھاری یکا دم کے پیچھے لگ گیا. اب ٹک ٹک مکڑیا, سٹا سٹ چابک. دن بھر شہر کی گلیوں اور اسٹیشن کے پھیرے ہونے لگے. دن بھر کی تھکی شام کو گھر آئی. ڈھیر سے ملائی ہوئی تھوڑا دانا, تھوڑی سی گھاس ملی. رات بھر مچھروں نے کاٹا, صبح ہوئی پھر چل دی شہر بھر کی خاک چھاننے. نہ شباب رکا, نہ جوانی ہی آئی. اس مار اور محنت سے دونوں ہی بھاگ گئے. بچھڑی سے یکے کی گھڑیا ہو گئی. اسٹیشن پر جوتی کسی کھڑی اونگ رہی ہے. مزدوری مل گئی, سامان رکھا گیا, سواریاں بیٹھ گئیں تو یکے والے نے اس کو 2 جھٹکے دیے. چابک چلایا, ٹخ ٹخ کی. گھڑیا نے 2 ہلائی, سر اوپر نیچے اوپر نیچے ہلایا اور پھر منڈیا نیچے غوطے میں کھڑی ہو گئی. گھوڑی او گھوڑی, تیرا ستیا ناس ہو, چل. ٹخ 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 ٹخ, سٹ چابک سٹ چابک. گھڑیا نے پھر دم ہلائی, سر ہلایا, دم ہلائی, سر ہلایا اور کھڑی ہے. پھر اس کو کرارے جھٹکے دیے گئے. او گھوڑی چل, تیرا ستیا ناس لگے. ٹخ 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 ٹخ. اب پیروں سے زیادہ سر کو اوپر نیچے ہلاتی ٹھمک ٹھمک گھوڑی چل پڑی تو اور سٹا سٹ چابک پڑنے لگے. راستہ چلنا دشوار ہو گیا. ایک روز حسب معمول گھڑیا یکا کھینچتی ٹھمک ٹھمک چلی جا رہی تھی. بازار میں ایک جگہ اسے روکا گیا. رک گئی, منڈیا نیچے کر کے کھڑی ہو گئی. یکے پر پردے پڑے تھے, اس میں 2 زنانی سواریاں تھیں, ایک مرد ساتھ تھا. مرد وہی کالے خاں باورچی تھے. سواریوں میں 1 بیوی, دوسری گونگی پاما تھی. کالے خان نے ایک دکان پر سے زنانے گرگابی جوتے لا کے پردے کے اندر سر ڈال کے بیوی کو دکھائے. ان میں 2 پسند آئے, پہن کر دیکھے, پھر ان میں سے 1 کو لینے کے لیے بتایا. میاں جوتے لے کر پھر دکان کی طرف چلے. ان میں 2 پسند آئے, پہن کر دیکھے, پھر ان 2 میں سے 1 لینے کو بتایا. میاں جوتے لے کر پھر دکان کی طرف چلے. بیوی کی نیت اس جوڑے سے اس جوڑے پر ڈاواڈول ہوئی. اب کیا کرتی؟ گونگی کو اشارہ کیا, بلا میاں کو بلا. وہ بیچاری اپنی آواز میں چلائی, اواؤ اواؤ. پشمردہ دل بوڑھی گھوڑی نے برسہا برسہ کے بعد پھر وہی آواز سنی، وہی آواز جو کبھی محبت کا پیغام تھی، وہ آواز جس سے زندگی کی گزری ہوئی پرمسرت گھڑیاں وابستہ تھیں۔ یکا یک یہ آواز جو آئی، گھوڑی چونک، دونوں کان پیچھے دبا خاموش کھڑی ہو گئی۔ بازار کی چیخ پکار میں میاں نے آواز نہ سنی، اس لیے گونگی نے پھر وہی آواز نکالی۔ گھوڑی نے کان آگے پیچھے ہلاتے ہوئے پھر اس آواز کو سنا۔ دنیا کی تمام آوازوں میں یہی ایک آواز تھی جو اس سے تعلق رکھتی تھی۔ برسوں برسوں سے اس کے لیے کان ترستے رہے، برسوں برسوں سے اس آواز کے سننے کی نا امیدی ہو چکی تھی۔ یہ آواز لڑکی آ گئی، مل گئی، کہاں ہے، چلی جائے گی، پھر نہ ملے گی، کیا کروں۔ غالباً کچھ اس قسم کے خیالات گھوڑی کے دماغ میں آئے ہوں گے، یا جو کچھ بھی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ دوسرا کے جو گھوڑی نے اس آواز کو سنا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اس مریل گھوڑی میں کسی نے بجلی بھر دی۔ اس نے ایک دفعہ ہنہنانے کی تڑپ ماری، جال میں پھنسے ہوئے جنگلی ہرن کی طرح وہ تڑپی اور پھڑکی، دیکھتے دیکھتے سانس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گھوڑی آزاد بموں میں سے نکل یکے کے چاروں طرف پھرنے لگی۔ وہ رکتی بھاگتی، کبھی الف ہوتی، کبھی دلتیاں چلانے لگتی، کان سکیڑے دانت نکالے یکے کے گرد گھومنے لگی۔ چاروں طرف سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے تھے، لیکن سب خوف زدہ بھاگنے کے واسطے تیار، دوری سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں یکے والا اور میاں کالے خاں بھی شامل تھے، جو کہ فاصلے ہی سے نمایاں اچھل کود اور بلند تر چیخوں سے اپنی وابستگی اس غلاف پوش یکے سے ظاہر کر رہے تھے، جو کہ اب ٹیڑھا بموں کو لٹکائے رکو کی حالت میں خاموش کھڑا تھا، اور اس کے ارد گرد خوفناک وحشی کالی گھوڑی اس ارادے سے طواف کر رہی تھی کہ اگر کوئی پاس آیا تو جان ہی لے لے گی۔ اور سفید پردے کا یکا بیچ میں عجیب مظلومیت سے ساکت ٹیڑھا چوکا کھڑا تھا۔ دراصل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پردوں کے اندر بھی بالکل خاموشی تھی، بیوی ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ گونگی پردے کا ایک کونا ہٹائے یکے کے ڈنڈے پکڑے خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو برابر ایک کے بعد ایک گالوں پر سے بہ کر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے چاروں طرف 2000 آدمیوں کا ہیجان تھا، اور ارد گرد گھوڑی کے وحشیانہ کرتب تھے۔ اس نے اس وقت اپنی پرانی دنیا کو پھر ایک دفعہ زندہ ہوتے دیکھا۔ اس کے مردہ ہاتھ پیروں میں ایک روح سی دوڑی، وہ پردے ہٹا یکے سے کود، سڑک پر لمحے بھر کھڑی ہوئی، اور پھر ہزاروں ششتر آدمیوں کے سامنے وہ بدصورت لاغر ادھیڑ عمر کی عورت گھوڑی کی طرف لپکی اور اچھل اس کی ننگی پیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑی بھی جدھر اس کا منہ تھا ادھر ہی سیدھی سرپٹ دوڑ پڑی۔ لوگوں کی بھیڑ کائی کی طرف پھٹتی گئی، اور گھوڑی تیر کی طرح نکل، یہ جا وہ جا نکلی چلی گئی۔ بوڑھی عورت کو لیے بوڑھی گھوڑی بے تحاشا بھاگی، چوراہوں پر ہوتی، جگہ جگہ گھومتی، بازاروں میں کتراتی، بھاگتی چلی گئی۔ محلے پر محلے گزر گئے، اور وہ بھاگتی چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ شہر کا کنارہ بھی آیا اور نکل گیا۔ اب لمبا سیدھا کالپی روڈ تھا، اس پر بھی وہ دونوں میل و میل چلے گئے، 5 اور 10 اور پھر 15 میل ہو گئے، تو پھر دونوں مسکین بے زبان مسافر اس اصلی منزل مقصود کو پہنچ گئے، جدھر ہم سب دنیا کے مسافر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ 15 میل کے بعد بڈھی گھوڑی کے پیر لڑکھڑائے، سرپٹ بھاگتے میں ٹھوکر کھائی، منہ کے بل زمین پر گری، اس کا بھی سر پاش پاش ہو گیا۔ گونگی عورت کی بھی ہڈی ہڈی ٹوٹ گئی، جس نے گھوڑی سے بھی 10 گز آگے پکی سڑک پر پٹخنی کھائی تھی۔ اے دوست، نہ رنجیدہ ہو، یہی وہ آخری منزل مقصود ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے یہ دونوں جدا جدا جی رہے تھے، ورنہ اور کیا تھا، کس کا آسرا تھا، کس حصول کی تمنا تھی۔ شباب لٹ چکا تھا، جوانی اجڑ گئی تھی، بڑھاپے میں ایک کہیں دوسرا کہیں، کسی نہ کسی طرح راہیے ملک عدم ہوئے۔ چند منٹ کی ہی سہی، آخر یکجائی پھر ہوئی، پھر وہی شباب کا مشغلہ چند نصیب ہوا، اور یہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ڈراپ سین ہوا۔
بے زبان، سید رفیق حسین کے لکھے ہوئے افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سزا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔